بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ومنارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. سورة الغاشية کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کچھ لوگوں کا انجام کار بتایا ہے. قیامت کے دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان پر رونق اور سرور کے آثار ہوں. بلکار نظرت مسرورا، یہ چہرے خوش ہوں گے، مسرت کے آثار ہوں گے. کس وجہ، ان کی خوشی کا سبب کیا ہے؟ راج صحیح راجیہ، یہ اپنی اس محنت پر، اس کوشش پر جو دنیا میں انہوں نے کی، اس پر خوش ہوں گے. وہ خوش اس لیے نہیں ہوں گے کہ کسی محنت کے بغیر ان کو یہ کامیابی مل گئی، نہیں، ان کو کامیابی ملی ان کی کوشش کی بنا پر. لکھا یہ ہے، انہوں نے کوشش کی تھی، محنت کی تھی، جد و جہد کی تھی، تب اس مقام کو حاصل کیا. کلو رب الحمیر دما اخلف تم فل ایام الخال. اور حقیقت بھی یہی ہے، کوشش اور محنت کے بغیر یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا. من بقت آدھی آمن ہوں لم یسرے رہی نہ کب. ایک انسان اگر کوشش چھوڑ دے، کوئی محنت نہ کرے، دین کا کوئی کام نہ کرے اور عملی طور پر وہ کوتاہ بن جائے، ہمارا من یسرے نہیں نہ سب. صحیح مسلم کی حدیث، دنیا کا کوئی تعلق اسے قیامت کے دن نہیں بچا سکے. بڑے سے بڑا تعلق، اس کا اصل و نسب، اس کی دنیاوی وجاہت، اس کی دنیا کی عیش پرستی یا کسی بھی نوعیت کا تعلق ہو, وہاں اللہ میں یسرا نہیں, وہ اسے اللہ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے. اور بچاؤ کا طریقہ یہی ہے, لکھا یہ ہے رابیا کہ جنت والے جنت میں خوش ہوں گے اپنی اس کوشش کی بنا پر, اس محنت کی بنا پر جو انہوں نے دنیا میں کی. تو پھر یہاں آرام سے بیٹھنے کے لیے ہم نہیں آئے, یہاں ہم محنت کرنے کے لیے آئے ہیں, کوشش کرنے کے لیے آئے ہیں, دینی سلسلے میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں, آرام پرستی کے لیے نہیں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یدرکوا ان یکونوا آمنا وہم لا یفتنون. فرمایا ان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لے, اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کی شہادت دے لے, تو اس شہادت کے بعد ہم انہیں چین سے بیٹھنے دیں گے؟ کیا لوگوں کی یہ فکر ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھیں, لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کریں اور عیش بھی کریں؟ یہ متضاد فکریں ہیں. ان دونوں میں تضاد, یہ ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتا. ایک کلمہ وہ بھی ہو, اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا بھی ہو, اور پھر وہ آرام کی زندگی بسر کرے. ہاں رحم اللہ یفتنون, ان کا امتحان نہ ہو, ان کی آزمائش نہ ہو, ایسا ناممکن ہے. کلمہ پڑھنے والا انسان آرام سے نہیں بیٹھ سکتا, اور اگر وہ آرام کی زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کلمے کی حقیقت پر اور اس کے معنی پر اس نے غور کیا. وہ جانتا ہی نہیں کلمہ کیا ہے, کلمے کا مفہوم کیا ہے اور کلمے کا تقاضا کیا ہے, وہ اس چیز سے باعث نہ. تمہارا والا سب ختم النذیر من قبلہ, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ہم نے ان سب کو آزمایا جنہوں نے کلمہ پڑھا, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا, شہادتین کا اعتراف کیا, ہم نے سب کو آزمایا, جھنجھوڑا, ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیا. اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ سخت جن کا امتحان لیتا ہے, سب سے زیادہ جس قوم کو جھنجھوڑتا ہے, وہ انبیاء علیہ السلام ہے. سب سے زیادہ مشقتیں ان پر آتی ہیں, کیونکہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے انبیاء ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انا اعلمکم باللہ واتقاکم باللہ, سب سے زیادہ اللہ کی معرفت اور اللہ کا علم میرے پاس ہے, اور سب سے زیادہ اللہ کا خوف تقویٰ اور پرہیزگاری بھی میرے پاس. تو جو جتنا اس مفہوم کو سمجھے گا, اس کے تقاضوں کو سمجھے گا, اتنا ہی اس کی زندگی کا چین ختم ہو جائے گا. صرف دینی معاملے میں, صرف دین کے میدان میں آرام سے اور چین سے نہیں بچے, جتنا وہ اس کی لذت سے آشنا ہوگا. وَأَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, جو لوگ تم سے پہلے گزرے جب تک ان کی مثال تم میں نہیں آئے گی اس وقت تک تم جنت کو نہیں پاؤ گے. جب تک ان کی مثال نہیں آئے گی تم جنت کے داخلے کے تصور چھوڑ دو. ان کی مثال کیا ہے؟ انہیں بڑے عذاب دیے گئے, بڑی تکلیفیں دی گئیں, انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لینے کے بعد ہر قسم کا آرام اور ہر قسم کا چین اپنے آپ سے رخصت کر دیا. وہ اللہ کے ہر امتحان کے لیے تیار رہتے ہیں. وزلزلوا, انہیں جھنجھوڑا گیا, انہیں ستایا گیا, بے آرامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا گیا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ, اتنا تنگ کیا گیا مساج کے اتنے پہاڑ پر توڑے گئے کہ رسول بھی کہہ اٹھا اور اس رسول کے صحابی بھی کہہ اٹھے متى نصر اللہ, اے اللہ تیری مدد کب آئے. حالانکہ انبیاء بڑے صابر ہوتے ہیں, اللہ رب العزت نے انبیاء کی جبلت میں صبر رکھا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سابقہ نبی کا واقعہ بیان کیا کہ اس کو اس کی قوم میں پتھر مارے حتیٰ کہ چہرہ لہولہان ہو کہ پانی سے خون بہ رہا ہے. یمسح وجهه ویقول اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون, وہ اپنے کپڑے سے خون صاف کر رہا ہے اور خاص خاص دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. فانهم لا یعلمون, انہیں پتا نہیں کہ نبی کا مقام کیا ہے, مسئلہ توحید کیا ہے, یہ انبیاء کا صبر ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود فرمایا کہ بعض انبیاء کو اس قدر جھنجھوڑا گیا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ تیری مدد کب آئے. تو فرمایا کہ جب تک یہ مثال تم میں نہیں آئے گی اس وقت تک سب کو ختم کر دو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. دین سے محبت رکھنے والا انسان اگر آرام پرست بن جائے تو یہ متضاد فکر ہے. جہاں تو محنت ہے یہ میدان ہی ایسا ہے جو انسان سے محنت کا تقاضا کرتا ہے. سنو کہ اس موڑ پر ہم انسانوں کا امتحان لیتے ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, یہ وہ نقطہ ہے جہاں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے, کس کا اقرار سچا ہے, کس کا اقرار سچا ہے اور کس کی شہادت جھوٹی ہے. فرمایا کہ اس موڑ پر ہم لوگوں کو آزماتے ہیں. یہ نہیں کہ ذرا سی تکلیف آئی دین کی راہ میں, ذرا سی مصیبت آئی تو انسان استقلال اور صبر کے دامن کو چھوڑ دے. فرمایا یہ امتحان کی منزل ہے, جو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے کو پورا کرے گا وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہے, اور جو اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا آرام پرستی کی زندگی گزارے گا, عیش پرستی, دنیا کی محبت, دنیا کے ساتھ تعلق اور شرف, تو ایسا انسان لا الہ الا اللہ پڑھنے میں اپنی شہادت میں اقرار اعتراف میں مخلص نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ مقام ہے ان لوگوں کا جن کو ہم نے نقصان سے بچانا ہے, دنیا اور آخرت کے نقصان کہ وہ اپنی اصلاح کرنے کے بعد دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر, اور اس راہ میں جو تکلیفیں آتی ہیں, جو مصیبتیں آتی ہیں, کیونکہ بڑا کٹھن رستہ ہے, تو اس پر وہ خود صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. پھر بعض ادوار ایسے ہوتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مومن کا آرام اور اس کا چین رخصت ہو جانا چاہیے. بتائیے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ کسی سرزمین پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی حکومت ہو, جہاں شرک کی علمبرداری ہو, شرک کی سرپرستی ہو, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پامال کر دیا جائے, اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. تو ایسے میں اگر اہل حق آرام سے بیٹھ جائے تو کیا یہ ان کو زور دے گا, کیا ان کے تقاضۂ ایمان کے مطابق ہو گئی؟ نہیں, جہاں ایمان کے سارے تقاضے ختم ہو جائیں, لا الہ الا اللہ کے سارے تقاضے ختم ہو جائیں, اگر اس موڑ پر وہ آرام سے بیٹھے, صحیح بات ہے, حکام بالا سے لے کر زیر دست تک کون ہے جو شرک اور کتاب و سنت کی نافرمانی سے محفوظ, بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض چور دروازوں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کتاب و سنت کی جگہ
انسانوں کی آراء اور ان کے اقوال اور تقلیدی مذاہب یہاں آئے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر تقلیدی مذاہب کو لایا جائے، یہ کوشش کی جا رہی ہے. راجیہ یہ ترمیمی بل جس کا آج چرچا ہے، علماء بھی اس کے حق میں آوازیں اٹھا رہے ہیں اور حکومت بھی اس کوشش میں ہے کہ اس بل کو پاس کر لیا جائے. اس بل کی بات کتنی ایسی ہے جن سے اہل رائے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، ان کی تکلیف اور ان کی جو فکر ہے، ان کی جو فکر ہے اسے براہ راست فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو ان حالات میں ہمارا خاموش رہنا یہ بہت بڑی مصیبت کا سبب بن سکتا ہے. دنیا کی مصیبت تو ہوگی لیکن قیامت کی مسئولیت اور قیامت کی جواب دہی اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگوں نے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو. چنانچہ ایک فکر یہ ہے کہ کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ جو علماء کی فکریات ہیں، علماء کی آراء ہیں، ان کے اقوال اور ان کے آراء، جو ائمہ کے افکار ہیں، ان کو بھی شریعت کا درجہ دیا جائے، وہ بھی شریعت کا مقام رکھتی ہے. جو ان کے استنباط ہیں، شرعی دلائل سے ان کے استخراج ہیں، ان کو بھی شریعت کا درجہ اور شریعت کا مقام دیا جائے. حالانکہ یہ سب سے بڑا طعن ہے اللہ کی شریعت. یاد رکھو شریعت نام ہے صرف کتاب و سنت، شریعت نام ہے صرف کتاب و سنت، اور کوئی تیسری چیز شریعت نہیں بن سکتی. اور یہ بہت بڑی ثابت، کیونکہ ظاہر ہے اس امت میں بڑے فقہا گزرے، بڑے ائمہ گزرے، بڑے علماء گزرے، ان سب کے اجتہادات ہیں، اقوال ہیں، آراء ہیں، اور میرا خیال ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں ان کا آپس میں اختلاف نہ ہو. اختلاف سے خالی کوئی مسئلہ نہیں، چاہے وہ عقائد ہو، معاملات ہو، عبادات ہو، تقریباً ہر مسئلے میں آپ کو اختلاف ملے گا. عقیدے کے بعد میں کہیں سے آپ کو آواز ملے گی کہ ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، کہیں سے ندا آئے گی کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے، کسی مطلب فکر سے آواز آئے گی کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی نافذ ہو جاتی ہیں، بھجک وقت کہیں سے آواز آئے گی کہ نہیں وہ ایک ہی شمار ہوگی، کہیں سے آواز آئے گی کہ اگر تین طلاقیں دینے والے کی نیت تین کی ہو تو وہ تین ہوگی اور اگر نیت تین کی نہ ہو تو وہ ایک ہوگی. مسئلہ ایک ہے لیکن آراء کتنی جمع ہو گئی. تو اگر بقول ان کے ان تمام آراء کو شریعت کا درجہ دے دیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ شریعت میں بڑا اختلاف ہے. حالانکہ شریعت اس چیز کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے آئی، اور اللہ کا دعویٰ ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اے لوگوں کتاب و سنت کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ان کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کتاب و سنت میں کوئی اختلاف نہیں. یہ فرق ہے شریعت اور غیر شریعت. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، فرمایا کہ اگر یہ کتاب و سنت غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس میں بڑے اختلافات ہوتے، بڑی اس میں آراء ہوتی، بڑے اقوال ہوتے، مختلف سیاسات ہوتے، لیکن اس کے من جانب اللہ ہونے کی سب سے واضح دلیل اور سب سے محکم دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور اگر کہیں اختلاف نظر آئے تو اس میں نفس شریعت کا کوئی قصور نہیں، اس میں تمہارے فہم کا قصور. اگر کوشش کرو گے تو وہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے، وہ تعارف دور ہو سکتا ہے، فی نفس سے ہی شریعت میں کوئی اختلاف. تو اگر ان فکریات کو اور ان آراء کو شریعت کا درجہ دے دیا جائے تو سب سے پہلا طعن یہ آئے گا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی شریعت میں اختلاف. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. جیسا کہ آج اس دنیا میں سب سے بڑا بت جو تراشا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو جس کے پیچھے لگ گیا وہ حق پر، اگر کوئی صاف ہی ہے تو وہ حق ہے، کوئی مالکی ہے تو وہ حق ہے، کوئی حنبلی ہے تو وہ حق ہے، اور کوئی حنفی ہے تو وہ حق ہے، جو جس کے پیچھے لگ گیا وہ حق ہے. یہ چاروں مخالف اور چاروں مشارف جو ہیں یہ حق ہے، کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہو. اور بڑے اچھے جملوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک باغ ہے، ایک باغ میں مختلف پھول ہوتے ہیں، گلاب کا پھول، چمبیلی کا پھول. اسی طرح یہ جو چاروں مخالف ہیں یہ مختلف پھول، ہر ایک کی الگ الگ خوشبو ہے، چاروں پھول ہیں، چاروں میں خوشبو ہے اور چاروں مبنی بڑھا ہے. حالانکہ یہ سب سے بڑا تان ہے اور اللہ کی شریعت پر سب سے بڑا الزام. کسی بھی مسئلے کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل جو اللہ نے پیش کی وہ یہی ہے، اس کے من جانب اللہ ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل اللہ نے پیش کی وہ یہی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہ ہو، جس طرح کی کتاب و سنت میں کوئی اختلاف نہیں. یہ بت ہے اس طور کا کہ وہ بھی حق ہے اور وہ بھی حق ہے. اس میں مقصد جو پوشیدہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح تقلیدی مذاہب کو ترجیح دی جائے، ان کی ترقی کے لیے کام کیا جائے، انسان کو مقلد ہونا چاہیے چاہے کسی کا بھی. اس میں سازش یہ ہے کہ کتاب و سنت کی حاکمیت کو ختم کیا جائے، کتاب و سنت کی تنقید کو ختم کیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شریعت دی ہے، جو دین دیا ہے، وہ اسی لیے دیا ہے کہ تمام ادیان پر، تمام افکار فاسدہ اور مذاہب فاسدہ پر اس دین کو غالب کر دیں. یہ دین مغلوب نہیں ہو، الحق کو یعلو ولا یعلو علیہ، حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اور جو ہی حمزہ اس ترمیمی بل میں کھڑا کیا گیا کہ علماء کے افکار ان کے اجتہادات کو شریعت کا درجہ دیا جائے، حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذاتی رائے کو بھی شریعت کا درجہ نہیں دیتے. وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی، شریعت کی فکر تو یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کبھی نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. یہ شریعت کی پاکیزہ ہے کہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اللہ کی وحی شریعت ہے اور کسی کی بات شریعت نہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کئی موقعوں پر کہ صحابہ کرام نے جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ لہسن اور پیاز کو حرام کر دیا جائے، اگر یہ اتنی بری چیزیں ہیں کہ ان کو کچا کھا کر آنے والا مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا تو ان کو حرام کر دیا جائے تاکہ ان کا استعمال ختم ہو جائے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لیس لی تحریم ما احل اللہ، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حرام کرنے کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں. یعنی آپ اپنی رائے کو بھی شریعت شمار نہیں کرتے، لیکن آج یہ بل پاس کروایا جا رہا ہے کہ فقہا کے فقہی اجتہادات کو شریعت کا درجہ دے دیا ہے. یہ چور دروازہ ہے کتاب و سنت کی حاکمیت کو ختم کرنے کا اور تقلیدی مذاہب کو رائج کرنے کا. تو خاص طور سے اس موقع پر ہماری ذمہ داری ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس کے خلاف کھڑے ہونا اور کتاب و سنت کی تنظیم اور کتاب و سنت کی حاکمیت کو قائم کرنا. میں نے عرض کیا کہ کلمہ گو انسان، اللہ اور اس کے رسول پر صحیح معنی میں ایمان لانے والا انسان آرام پرستی کی زندگی نہیں گزارتا. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بارہا بار اس فکر کو پیش کیا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے، اس زمانے فاسد میں مبتلا نہ ہو کہ میں ایمان لانے کے بعد بغیر کسی کوشش اور بغیر کسی محنت کے جنت حاصل کر لوں. یہ نظریہ باطل ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی ذہنیت. یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، عیسائی بھی اسی طرح کہتے تھے اور اسی بنا پر وہ یہ دعوے کرتے تھے وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. یہودی کہتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے، عیسائی کہتے تھے جنت میں ہم جائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی اپنی خواہشات، یہ ان کی اپنی سوچ ہے. شرعی اعتبار سے وہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ تم جنت میں کیوں جاؤ گے. جنتی جو ہے وہ کس چیز پر خوش ہوں گے اور کس چیز پر فخر کریں گے؟ اپنی آرام پرستی کی زندگی پر نہیں، بلکہ جیسا یہ راویہ وہ اپنی کوشش سے خوش ہوں گے. اور کوشش آج کے اس دور کی سب سے اہم ترین کوشش جو ہے وہ کتاب و سنت کی تنقید. اس کے لیے اقدام کرنا، اس کے لیے اٹھنا، لسانی طور سے، بدنی طور سے اور مالی طور سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، تاکہ کتاب و سنت کی تنقید، اس کے بغیر معاشرہ تاریخ ترین رہے. جب تک کتاب و سنت کا راج تھا اور کتاب و سنت کی حاکمیت تھی، مسلمان ترقی پر تھے، پھلتے اور پھولتے رہے. لیکن جب کتاب و سنت کی حاکمیت ختم کی گئی اور یہ تقلیدی مذاہب آئے تو مسلمانوں کی ترقی ختم ہو گئی. آپ بتائیے کہ جب سے تقلید اس دنیا میں آئی آپ نے کس خطے پر قبضہ کیا؟ کون سی اسلامی حکومت بنائی ہے؟ نہیں. جو خطوں پر قبضے ہوئے، جو اسلامی حکومتیں بنی، وہ اسی دور میں بنی جب کتاب و سنت تمام مسلمانوں کا مرکز اور محور بنی. جب یہ دور ختم ہوا اور کتاب و سنت کی جگہ اقوال رجال نے لے لی تو دین کی ترقی رک گئی، ختم ہو گئی. اب جب تک اس دین کی طرف نہیں آؤ گے نہ تمہاری سعادت ہو سکتی ہے اور نہ دین کی ترقی ہو سکتی. یہ جعبہ حق ہے، اسے اختیار کرنا ہوگا. کتاب و سنت کی تنقید اور کتاب و سنت کے خلاف ہر باطل رائے کا کلا کلا اور ان کا ازالہ اور اس کے خلاف جہاد کرنا. بڑی عجیب بات ہے کہ اپنے آپ سے مسلمان کہنے والے کتاب و سنت سے عداوت رکھے. اس کے وہ لوگ ہیں جو کھل کر آئے ہیں سب، جو کھل کر برملا کہتے پھر رہے کہ کتاب و سنت کا نام نہ لیا جائے، کتاب و سنت کے سہن سے ہم کافر ہیں. جو علماء نے سوچتے تھے، آئمہ نے اجتہادات کیے، وہی کافر. لیکن کچھ لوگ ہیں جو بڑا اعتدال پسند اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم میں اعتدال ہے، ہم نے ان کو بھی آزما کر دیکھ. جب کتاب و سنت کی بات آتی ہے، خاص طور پہ اس وقت جب کتاب و سنت کی دلیل ان کے امام کے مزاج کے خلاف ہو، ان کے امام کے قول کے خلاف ہو، تو پھر ان کا سارا اعتدال ختم ہو جاتا ہے. اعتدال کے سارے دعوے دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں. اخبار جہاں میں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ سرخی ہے بتایا، یہ کتاب و سنت کے روشن ماتھے پر کیا دھبا ہے وہ کال. کتاب و سنت کی روشنی اور بڑا وہ تقریباً ہر اشاعت میں یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتے، اعتدال پسند ہے. لیکن یہ کیسا اعتدال ہے؟ تم تو کتاب و سنت کی بحث تو نہیں کر رہے. میں نے مضمون بھیجا طلاق کے موضوع پر، ایک مجلس کی تین طلاقیں جہاں پر اخلاق و اسلام کے دور میں ایک شمار ہوتی. قرآن کی دلیل لکھی، پیغمبر اخلاق و اسلام کی حدیث لکھی، آپ کا فرمان لکھا، اور عہد نبوی میں اس موضوع پر ہونے والا ایک خاص واقعہ لکھا رکانا کا، جو تین طلاق میں دے بیٹھا تھا اور پیغمبر اخلاق و اسلام نے ان کو ایک ہی شمار کیا. اب یہ سارے دلائل کتاب و سنت کے دلائل، ان میں کس کو شک ہو سکتا؟ لیکن مضمون کو سایہ کیا گیا اس طرح کہ تمام دلائل کو حذف کر دیا اور یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم احترام تو سب کا کرتے ہیں لیکن اس کالم میں ہم فتویٰ صرف وہی دیں گے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق. کہاں گیا اعتدال؟ جب یہ اعتدال کے دعوے کرنے والے اتنا ظلم کر سکتے ہیں، اتنا تشدد کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کن سے توقع رکھیں؟ اسی کالم میں کسی نے پوچھا تھا کہ ایک خاوند اپنی بیوی سے پوچھے بغیر دوسری شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ شرعی مسئلہ ہے، ایک انسان کو چار شادیاں کرنے کا ہے، اور یہ کوئی قید نہیں کہ وہ دوسری شادی کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے اجازت لے. شریعت میں کوئی قید نہیں ہے. البتہ آئینی قانون یا ایوب خان کا کیا قانون، اس میں یہ قید ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لی جائے. تو خان نے پوچھا کہ وہ دوسری شادی کرنے سے پہلے اپنی پہلی بیوی سے اجازت لے یا نہ لے؟ جواب دیا کہ ہاں، پہلی بیوی سے اجازت لینی پڑے گی. اس مسئلے میں جہاں تک شریعت کا تعلق ہے تو اس کو چھوڑو، واللہ یہ الفاظ ہے، اجازت لینی پڑے گی. جہاں تک شریعت کا تعلق ہے تو اس کو چھوڑو، ایک غریب شہری جو ہے وہ اپنے ملک کی قوانین کا بھی احترام کرتا ہے. کس طرح شریعت کی سجیاں گھیری جا رہی ہیں، کتاب و سنت کے خلاف کس طرح محاذ قائم کیے جا رہے ہیں، منافقانہ رنگ میں کالم کتاب و سنت کی روشنی میں، اور خطبے جو ہیں وہ فقہی آراء اور انگریزوں سے منحوس اور سیاہ قانون کے مطابق. تو ان حالات میں اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو پھر کتاب و سنت کی حاکمیت کون قائم کرے گا؟ میں پہلے کسی خطبے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کام صرف آپ کا، منظر قد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے، اس زمین سے ظلم و ستم کو، گمراہی کو، ضلالت کو، کفر اور ارتداد کو اس قوم کے ذریعے ختم کرے گا جس کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو ان سے محبت ہوگی. یہ ہر آرے خیرے مٹھو خیرے کا کام نہیں، ہر اس شخص کا کام نہیں ہے جو اونچی پگڑی باندھ کر، داڑھی کو بڑھا کر مسلمانوں کے روپ میں آ جائے، دعوے چاہے جیسے مرضی کرے اور عمل اور عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہو. یہ ہر اس انسان کا کام نہیں، یہ کام کن کا ہے، یہ کس قوم کی ذمہ داری ہے؟ فرمایا جن کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو ان سے محبت ہوگی اسلامی انقلاب کو ہی لاگو. اور بتاؤ شرعی اعتبار سے محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کیسے بنتی ہے؟ کیا اطاعت کے بغیر، اتباع کے بغیر محبت کا کوئی تصور ہے؟ ایک انسان اطاعت نہیں کرتا اور محبت کے دعوے کرتا ہے، کیا اس کا محبت کا دعویٰ سچا ہے؟ وہ جھوٹا آدمی ہے. شریعت نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ محبت کیسے کرنی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری فرما برداری کرو، میری فرما برداری کر کے تم اس دعوی محبت کو سچے ہو سکتے ہو، ورنہ جھوٹے. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس انسان نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. میری بات سے محبت کرنے والا وہ انسان ہے جس کو میری بات سے محبت کی. تو محبت جو ہے اس کی بنیاد اطاعت پر، اطاعت کے بغیر محبت کا کوئی تصور نہیں. تعف الالہ وانت تضع محبته هذا لامری فی القیاس السمیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. وہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہو، یہ بات میری عقل میں نہیں آتی. اگر تمہاری محبت سچی ہوتی لاطعته، تو تم اللہ کی فرما برداری کرتے اور اللہ کی اطاعت کرتے. ان المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا. تو محبت کی بنیاد جو ہے وہ اطاعت پر ہے، اور خالصتاً کتاب و سنت کی کتاب، یہ شرف اللہ نے آپ کو دیا. یہ مضمون اس لیے دفعہ واضح ہو چکا ہے، یہ شرف اللہ نے آپ کو دیا. اور یاد رکھو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کتاب و سنت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، کتاب و سنت کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندے، قیامت کے دن اس وقت تک تیرے قدم میری عدالت سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اپنی ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال نہ کریں. اور سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہے. کیا دین کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے کائنات کے درمیان سے چن کر تمہیں کتاب و سنت کی دولت دی، بتاؤ تم نے کتاب و سنت کا کیا حق ادا کیا؟ کیا یہ سوال نہیں ہوگا؟ جہاں ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا تو دین کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. من یرد اللہ بھی خیرا یفقہ ہو سکتی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کتاب و سنت کی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہ تم نے کتاب و سنت کا حق کیا ادا کیا ہے، تو پھر قیامت کے دن کیا جواب ہے؟ اتنے مظالم، اور وہ بھی دین کی روشنی میں، شریعت کے ساتھ اتنا ظلم اور کتاب و سنت پر اتنی زیادتی، اور ہم خاموش. نہیں، اٹھنا پڑے گا، اقدام کرنا پڑے گا شریعت کی تنقید کا اور کتاب و سنت کی تنقید کا. فما بعد الحق الا الضلال، کتاب و سنت حق ہے اور حق کے بعد جو چیز دائرے سے باہر ہو وہ گمراہی، گمراہی کو ختم کرنا پڑے گا اور حق کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ کام ہمارا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت یہ ہماری غفلت کو ختم کرے، جس نیند میں ہم سرشار ہیں اس نیند کو ختم کرے اور ہمیں بیدار کر دے شریعت کی تنفیذ کے لیے اور کتاب و سنت کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے. واخر دعوانا الحمدللہ.